शहीदो ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी नज़्ज़ला अल-फ़ुर्क़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल-आलमीन नज़ीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु मुबश्शिरन व नज़ीरा وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال رسول الله صلى الله عليه واله ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاة صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد وعلى सरनामा कलाम के तौर पर कुरान मजीद की एक आए मजीदा और दहने मासूम से निकली हुई एक हदीस मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल करके इस नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि मजहब आले मोहम्मद की बुनियाद, मजहब आले मोहम्मद का दार व मदार या अल्लाह के कुरान पर है या मुस्तफा के फरमान पर है। इसी आए मजीदा और हदीसे मुबारका की रोशनी में शहादत और शहीद का मकाम क्या है, इस हवाले से चंद मारूजाद अर्ज करूंगा। मौत क्या है? आमतौर पर यही हम समझते हैं, जब इंसान मर जाता है तो मौत से इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन कुरान ये कहता है कुल नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आप आया मुबारका में गौर करें, कुरान ये नहीं कहता कि नफ्स इंसान इंसान खत्म हो जाता है जब इंसान मर जाता है, बल्कि जब इंसान मर जाता है इंसान खत्म नहीं होता बल्कि मौत खत्म होती है। कुल नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इसकी मिसाल यूं अर्ज करूं, मसलन आप शरबत पीते हैं, जब आपने शरबत का जायका चखा तो वो शरबत का जायका चखने वाला खत्म नहीं होता बल्कि शरबत खत्म होती है। इसी तरफ जब इंसान मौत का जब जायका चखता है तो इंसान खत्म नहीं होता बल्कि मौत खत्म हो जाती है। अब ये जो मौत है, मौत क्या है कि एक मरहले से दूसरे मरहले तक इंतकाल, इंसान एक आलम से दूसरे आलम में इंतकाल कर जाता है। यह इंतकाल होना, इसके पांच किस्में हैं। लोग जो मरते हैं वो पांच तरीकों से मरते हैं, ताकि आपको मालूम हो जाए शहादत क्या है। इख्तिसार के साथ बयान करता हूं मौत की किस्में कितनी हैं। पहला तरीका है जिसे मौत तबीई कहा जाता है। मौत तबीई यही है कि इंसान अपनी तबी उम्र गुजारता है, 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारने के बाद चंद अरसे के लिए, एक महीने के लिए दो महीने के लिए बीमार हो जाता है और इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो जाता है। यह है मौत तबीई, यह मौत की पहली किस्म है। अक्सर लोग इसी मौत के जरिए से इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ जाते हैं। दूसरी मौत, उस मौत का नाम है मौत इंतहारी। मौत इंतहारी यह है कि वो तबीई मौत नहीं मरता बल्कि वो खुद खुदकशी करता है। मसलन 22 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में कोई ऐसा उसके लिए जहनी या प्रॉब्लम पेश आ जाता है कि वो अपनी तबीई मौत से पहले खुदकशी करता है, इसे मौत इंतहारी कहते हैं। اور موت کی تیسری قسم یہ ہے جسے موت اخترامی کہا جاتا ہے. موت اخترامی کیا ہے؟ حادثاتی موت. اس نے خود خودکشی نہیں کی, طبعی موت نہیں مرا. مثلا گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے, حادثہ پیش آئے, کوئی زلزلہ آئے. آپ دیکھیں کوئی چند مہینے پہلے ایران میں زلزلہ آیا, چند لوگ جو ہے وہاں پر فوت ہو گئے, مر گئے. یہ جو موت ہے اسے موت اخترامی کہتے ہیں. طبعی موت نہیں ہے بلکہ کوئی حادثہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتا ہے, اسے موت اخترامی کہتے ہیں. اور ایک موت موت جنائی ہے. موت جنائی کیا ہے؟ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو جو ہے وہ قتل کرتا ہے, کسی زمین کے تنازع پر, کسی اور مسئلے پر اس پر یہ جنایت کرتا ہے, ظلم کرتا ہے اور اس کو جان سے مار دیتا ہے, اسے موت جنائی کہتے ہیں. یہ چار قسمیں ہوئی. پہلی قسم ہے موت طبیعی, دوسری قسم ہے موت انتہاری, تیسری قسم موت اخترامی, اور چوتھی قسم موت جنائی, اور پانچویں قسم ہے جسے موت استشہادی کہتے ہیں. موت استشہادی کسے کہتے ہیں؟ موت استشہادی کے لیے شرط ہے کہ انسان خدا کی راہ میں دو شرائط کے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا میں جائے. ہر خدا کی راہ میں مرنے والے کو نہیں کہتے, دو شرط ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ایک شخص جب شہید ہوتا ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ہدف بلند ہو, کسی ہدف کے خاطر کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ کے نام پر, خدا کے دین کے نام پر جو ہے وہ قربان ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں جہاد کے نام پر. جس طرح آج کل آپ سن رہے ہیں افغانستان میں یا شام میں اسلام کے نام پر جہاد کرتے ہیں, اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے نام پر جو ہے بندوں کو وہ لوگ ذبح کرتے ہیں. یہ شہادت نہیں ہے. شہادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ہدف بلند ہو, کسی عالی ہدف کے لیے انسان موت دے, جان دے خدا کی راہ میں, یہ پہلی شرط ہے. اب پاکستان میں آپ دیکھیں ہزاروں لوگ جو ہے شہید ہوئے. 1982 سے لے کر آج تک تقریباً 24,000 کے قریب افراد شہید ہوئے. لبنان میں 1982 سے لے کر آج تک صرف 1,278 افراد حزب اللہ کے شہید ہوئے ہیں. عراق میں آپ دیکھیں جب سے امریکہ آیا ہے 10,00,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. ایران میں آپ دیکھیں لاکھوں افراد شہید ہوئے. اب آپ سوچیں کیا وجہ ہے کہ آج لبنانیوں نے ہم سے زیادہ قربانی نہیں دی, ہم سے کب قربانی دی ہے, لیکن آج ان کی بلندی آپ دیکھیں وہ کس عروج پر ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی, ایک ہدف کے لیے قربانی دی. برادران عزیز, ہمیں بھی طے کرنا ہے, پہلے ہدف معلوم کریں, ہم نے کس ہدف کے خاطر پاکستان میں جو ہے ہم نے شہید ہونا ہے. شہادت افتخار ہے, شہادتوں سے ہم نہیں گھبراتے, لیکن معلوم ہونا چاہیے ہم کس ہدف کے لیے ہم نے یہاں پر ہم نے قربانیاں دینی ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں, ایک مختصر پاکستان میں تشیع کی تاریخ کے حوالے سے عرض کروں. جس وقت پاکستان بنا اس وقت پاکستان جو ہے دو حصوں پر مشتمل تھے, ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان 1971 میں ہم سے جدا ہوا, اور وہاں پر تشیع کی تعداد جو ہے بہت تھوڑی ہے, زیادہ زیادہ 5% افراد ہوں گے بنگلہ دیش میں شیعہ. لیکن مغربی پاکستان, موجودہ پاکستان میں تشیع کی تعداد جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے تقریباً 20-25% کے قریب بتایا جاتا ہے. شروع میں ہماری کوئی قومی تشخص جو ہے نہیں تھا پاکستان میں, کوئی قومی تنظیم نہیں تھی. جنرل ایوب کے دور میں ایک تنظیم بنی, لیکن اس کا ہدف صرف یہی تھا کہ آزاداری کے جلوسوں کو منظم کرنا اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان اہداف کے خاطر ایک تنظیم بنائی. اور شہید جو ہے مرحوم سید محمد دہلوی ہمارے سب سے پہلے قائد بنے. ان کی جو ہے وفات کے بعد علامہ مرحوم جعفر, مفتی جعفر صاحب ہمارے قائد بنے، انتہائی مخلص سادہ اور زاہد عالم دین تھے، جو انہوں نے احسان کیا پاکستان کی قوم پر صرف بلکہ اردو زبانوں پر، کہ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کا انہوں نے بہترین اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کیا. ان کی جو ہے قیادت کے دوران پاکستان میں پہلی اور آخری دفعہ ہم نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا، وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. لیکن ان کی قیادت کے دوران جو ہے دو عالمی سطح پر مسائل پیش آئے. ایک ایران میں انقلاب اسلامی ایران جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور دوسرا عراق میں شہید باقر صدق کو جو ہے کی شہادت ہوئی. اس کے نتیجے میں پاکستان کے شیعوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی بیداری ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تقریباً 4 سال کے بعد جو ہے، تو ہمارے اوپر خداوند عالم نے ایک احسان کیا. وہ ایک شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت کے شکل میں خدا نے ہمیں ایک عظیم رہنما عطا کیا. جب شہید عارف حسینی جو ہے ہمارے قائد بنے، تو ایک تو پہلی ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں وہ نجف کے عرصے قیام کے دوران امام خمینی کے جو ہے شاگرد تھے، اور ایک عارف انسان تھے، فکر ولایت فقیہ پر یقین رکھتے تھے، اور اس ولایت کی راہ میں انہوں نے قربانی دی. آج اگر حزب اللہ کامیاب ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آغا حسن نصر اللہ اپنے جوانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھو کہ میں نے ایک مرحلے پر، کسی بھی مرحلے پر، اگر میں نے کسی بھی مسئلے پر اگر راہ ولایت سے اگر میں منحرف ہو جائے تو مجھے پتھر مار کر مجھے قتل کر ڈالو. یہ حسن نصر اللہ کا جو ہے حکم ہے اپنے جوانوں سے. میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں اگر کچھ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ شہید حسینی کے بعد ہم لوگ ولایت سے کچھ دور ہو گئے. تو آج بھی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا وہ قومی تشخص جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے، پاکستان میں ایک زندہ قوم کی حیثیت سے زندگی گزاریں، تو ضروری ہے کہ ہم ولایت فقیہ کے دامن سے متمسک ہو جائیں. لیکن یہاں پر ایک سوال جو ہے بعض برادران عرض کرتے ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ ولایت فقیہ نہیں ہے پاکستان میں، تو ابھی یہاں پر الیکشن ہے، کیا ایک ظالمانہ نظام میں ووٹ ڈالنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہم کس شرعی بنیاد پر، دلیل کی بنا پر جو ہے ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ اصلاً اگر آپ ولایت فقیہ کے دامن کے ساتھ متمسک ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ووٹ دیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں. اب کیا دلیل ہے ہم کس بنا پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، دونوں نظریوں کو میں بیان کرتا ہوں، دونوں کے جو ہے جو دلیلیں ہیں. ایک دلیل یہ ہے، حضرت یوسف کا قصہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے. حضرت یوسف نے خود بادشاہ مصر سے، جو کہ ایک طاغوت تھا، ان سے انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ مجھے مصر کا وزیر بنائیں. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید طاغوت کے اس نظام میں بھی انسان شرکت کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کن شرائط کی بنا پر ہم شرکت کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، خلیفہ دوم کے زمانے میں سلمان فارسی مدائن کے گورنر تھے، اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی علی ابن یقین، ماشاءاللہ سارے نوجوان ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ سارے سو رہے ہیں، لہذا ایک نیند شکن صلوات پڑھیں. علی ابن یقین جو ہے یہ امام کے صحابی تھے اور وزیر تھے ایک عباسی نظام حکومت میں. لیکن دوسری طرف سے بھی ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں کہ ایک طاغوتی نظام میں جو ہے شرکت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو آپ دیکھیں، یہ مسائل اس وقت پیش آتے ہیں جب ہر شخص مفتی بن جائے اور فتویٰ دینا شروع کرے. اگر ہم ولایت فقیہ کے ساتھ متمسک ہیں تو ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ ولی فقیہ کا کیا حکم ہے، ان کا کیا نظریہ ہے. ہمارے بہت سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں کہ رہبر تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا, اور یہ درست بھی ہے الحمدللہ, ہم دل سے یہ نعرے لگاتے ہیں, ہمیں ولایت کے ساتھ عشق ہے, لیکن عملی زندگی میں آپ دیکھیں ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ولایت فقیہ کے دامن کے ساتھ متمسک ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فکر کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن ولایت کی خواہش کو کچھ اور ہے, حکم اور ہے, تو وہاں پر آپ کو ولایت کا جو حکم ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا. اس کے لیے آپ دیکھیں ایک فلم ہے شہید کوفہ, اس کو ضرور نوجوان دیکھیں کہ ایک مرحلہ آتا ہے وہاں پر مالک اشتر علی کا جرنیل جو ہے وہ دشمن کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے, معاویہ کے خیمے کے, اور اب صرف ان کو پانچ شاید منٹ چاہیے تاکہ وہ اس فتنے کا جو ہے سر پھوڑ دے ختم کرے, لیکن عین اسی وقت ان کے لیے حکم آتا ہے ولایت کا کہ مالک جنگ روک دیں. اب آپ دیکھیں مالک کی نظر یہ ہے کہ جنگ جاری رکھیں, اسی میں مفاد اسلام ہے, لیکن ولی کا حکم یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جنگ جاری رکھنا جو ہے یہ مفاد اسلام میں نہیں ہے. علی کو مجبور کیا گیا, اور جس وقت مالک اشتر کو یہ حکم ملا کہ علی کا یہ حکم ہے کہ آپ جنگ روک دیں, تو اس وقت مالک اشتر نے ایک عجیب حسرت آمیز انداز میں تلوار کو نیام میں ڈالا. تو آج بھی ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس وقت ولایت کے ساتھ اگر ہم متمسک ہیں تو پاکستان میں ولایت کے ساتھ متمسک ہونے کے اصول کیا ہیں. آپ دیکھیں حزب اللہ ہے لبنان, جن کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ حزب اللہ والے ولایت فقیہ کے ساتھ متمسک, ہر اصول وہ ولایت کے ساتھ لیتے ہیں, لیکن آپ لبنان کا نظام دیکھیں, اس نظام کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لبنان کا جو صدر ہے وہ عیسائی ہونا چاہیے, ایک سیکولر نظام ہے. اور جب انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو آپس میں انہوں نے میٹنگ کی, کیا الیکشن میں حصہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے, بہت زیادہ گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد جب انہوں نے ولی فقیہ سے رجوع کیا تو انہوں نے اجازت دی. تو آج آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں ان کے وزیر ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, بلکہ نظام ولایت ان کی تائید کرتا ہے مالی بھی سیاسی بھی ہر حوالے سے. اور پاکستان میں پھر کیا کریں, پاکستان میں آپ دیکھیں تنہا ایک شخصیت ہے, کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ, صرف اور صرف ایک آدمی ہے جس کی فکر کو امام خمینی کی تائید حاصل ہے. تین آدمیوں کے بارے میں امام خمینی نے فرمایا کہ ان کی فکر کو زندہ رکھیں, ایک باقر صدر کو عراق کے مومنین کو حکم دیا کہ آپ عراق میں باقر صدر کے فکر کو زندہ رکھیں, اور لبنان میں موسیٰ صدر کے بارے میں فرمایا, اور پاکستان میں شہید متحری کے بارے میں فرمایا, اور پاکستان میں شہید حسینی کے بارے میں فرمایا, جو شہادت کے بعد آپ کی شہادت کے بعد جو امام خمینی نے جو پیغام دیا اس میں وہ بیان کرتے ہیں. پاکستان کے مسلمانوں کو مومنین کو چاہیے کہ وہ فکر شہید حسینی کو جو ہے وہ زندہ رکھیں. شہید حسینی کی شہادت سے 8 دن قبل پارا چنار میں شہید نے جو انٹرویو دیا, نوجوان ضرور آپ کو اس انٹرویو کو مطالعہ کریں, آپ کو معلوم ہوگا شہید حسینی جو ہے وہ کیا چاہتے تھے پاکستان میں, کیا وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے یا حصہ نہیں لینا چاہتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیں گے پاکستان میں, ہاں لیکن یاد رکھے اصل ہمارا نظام نظام ولایت ہے, لیکن نظام ولایت ایران میں آپ دیں دو آدمی ہے جن کے بارے میں رہبر نے فرمایا کہ یہ ولایت فقیہ کے نظریہ پرداز ہیں, ایک جوادی عاملی ہیں اور ایک حضرت آیت اللہ مصباح یزدی ہیں. مصباح یزدی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں نظام ولایت فقیہ قائم کرنے کے لیے دو شرائط کا ہونا ضروری ہے, ایک مشروعیت ہے اور ایک مقبولیت ہے. مشروعیت یہ کیا ہے, یعنی شرعی اس کو حیثیت حاصل ہو کہ نظام ولایت فقیہ قائم کرے, یہ ہر جگہ قائم ہے, یہ عراق میں بھی مشروعیت حاصل ہے, پاکستان میں بھی, لبنان میں بھی, مصر میں بھی, یعنی ایک فقیہ کو حق ہے کہ وہ نظام ولایت فقیہ قائم کرے, اسلامی حکومت قائم کرے, یہ ہے مشروعیت. مشروعیت پاکستان میں موجود ہے, ایک ولی فقیہ کو چاہیے, اس کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرے, لیکن دوسری شرط نہیں ہے پاکستان میں. دوسری شرط ایران میں ہے لیکن ابھی پاکستان میں نہیں ہے, وہ مقبولیت کی شرط ہے. مقبولیت کیا ہے؟ کہ یعنی لوگوں کی بھی اکثریت بھی اس نظام کو قبول کرے. ایران میں آپ دیکھیں تشیع کی تعداد 92% سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی امام خمینی نے کیا کیا, جب انقلاب اسلامی کامیاب ہوا تو لوگوں سے ریفرنڈم کرایا. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا اگر اکثریت قبول نہ کرے تو ہم اس نظام کو نافذ نہیں کریں گے. تو لہذا پاکستان میں اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اکثریت اس نظام کو جو ہے قبول کرے, لیکن ہمیں اس طرف جانا ہوگا. اکثریت الحمدللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں اکثریت اگر نظام فقیہ کی اس نظام کو قبول کرے, ہمیں ہم نا امید نہیں ہے اس نظام کے لیے, ہم کوشش کریں گے. ابھی الحمدللہ دیکھیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تشیع جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل رہا ہے. کل بھی میں نوجوانوں کو ایک مقام پر عرض کر رہا تھا کہ نائجیریا میں ایک آدمی نے, ابراہیم زکزکی نے 35 سال کے اندر 40 لاکھ لوگوں کو شیعہ کیا ہے, ایک آدمی نے. ایک ہے ولایت کے الحمدللہ اسلامی نظام ہے, ولایت فقیہ کے یہ جو ہے ثمرات ہیں دنیا میں, ایک آدمی نے. ڈاکٹر تیجانی سماوی کی کتابوں کو پڑھ کر جو ہے لاکھوں افراد شیعہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں وینزویلا میں جو موجودہ جو ان کا صدر ہے, اس سے پہلے جو صدر چند مہینے پہلے ان کی وفات ہوئی ہوگا شاویز, وہ اپنی وصیت میں کہتے ہیں کہ 2 آدمی آئیں گے پوری دنیا میں اسلامی نظام قائم کریں گے, عدالت کا نظام, ایک حضرت عیسیٰ اور دوسرا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب پوری دنیا میں تشیع تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, لیکن پاکستان میں ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ نہیں. پاکستان میں بھی میں آپ کو یہ خوشخبری دوں, آج سے 22 سال پہلے مانسرا میں ایک محرم نہیں ہوتا تھا, لیکن 22 سال گزرنے کے بعد آج اس علاقے میں آپ جائیں, پچھلے سال 75 مقام پر ہم نے عشرہ محرم کے جو ہے وہاں پر مجالس برپا ہوئی ہیں. وہاں پر ایک کاغان, وادی کاغان جو کہ دنیا میں پاکستان میں مشہور ہے, انتہائی خوبصورت علاقہ ہے, وہاں پر ایک گاؤں ہے پارس, کہ 22 سال پہلے 3 افراد شیعہ تھے اور وہ بھی ہاتھ کھول کر جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے. آج اسی گاؤں میں الحمدللہ 6 مساجد ہیں, 6 وہاں پر مبلغ حضرات جو ہیں وہ مستقل وہاں پر بیٹھ کر تبلیغ کر رہے ہیں, اور نماز جمعہ میں تقریباً 400 کے قریب افراد جو ہے وہاں پر شریک ہوتے ہیں. تو ہم اس نظام سے نا امید نہیں ہے, لیکن جب تک وہ اسلامی نظام کے تقاضے یہاں پورے نہیں ہوتے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرض کریں کہ 100 سال, یعنی بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کم از کم 100 سال چاہیے, 50 سال بھی اگر ہمیں چاہیے, 50 سال کے بعد مثلا یہاں پر ایک اسلامی نظام قائم ہوگا, تو کیا اس 50 سال کے دوران کیا ہم بالکل اس سیاسی میدان کو خالی رکھیں؟ کیا ہم اپنے دشمنوں کو یہ موقع دیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کر ہماری تکفیر ثابت کریں؟ ہم ان کو یہ موقع دیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور جو انہوں نے منشور کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا جو صدر ہے, وزیراعظم ہے, اسپیکر ہے, ان سب کو جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو موقع دے رہے ہیں. اگر آپ ان کا راستہ نہیں روکیں گے تو آپ دیکھیں کیا اس جرم میں آپ بھی پھر برابر کے شریک ہوں گے. ہم نظام ولایت فقیہ کے ساتھ متمسک ہیں, لیکن نظام ولایت فقیہ کے ساتھ متمسک ہونے کے ہر ملک کے اپنے تقاضے ہیں. رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ امام خامنائی نے نوجوانوں کو پچھلے سال جو ہے نصیحت کرتے ہوئے ایک خوبصورت جملہ فرمایا کہ ایک نوجوان کو, ایک ایسا نوجوان جو اپنے آپ کو جو ہے نظام ولایت فقیہ کے جو ہے پیرو سمجھتا ہے, فرمایا اس کے اندر 2 خصوصیات ہونی چاہیے. پہلی خصوصیت, اسے آرمان گرا ہونا چاہیے. آرمان گرا فارسی اصطلاح ہے, یعنی اس کا آرمان, اس کے اہداف بہت بلند ہوں. یعنی آرمان ہمارا یہی ہے کہ امریکہ میں بھی اسلامی نظام قائم ہو, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف آرمان گرا ہونا کافی نہیں ہے, انسان کو واقعت بین بھی ہونا چاہیے. واقعت آرمان یہی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو, نظام ولایت فقیہ قائم ہو, لیکن جب ہم واقعیت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس وقت پھر ہم کیا کریں؟ تو اس وقت ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اگر ولایت کی اگر یہ خواہش ہے کہ جس طرح حزب اللہ والے وہاں پر ایک سیاسی پاور دیکھنا چاہتے ہیں لبنان میں اور عراق میں بھی اگر رہبر کی یہ خواہش ہے مراجع اعظم کی یہ خواہش ہے کہ وہاں پر تشیع کی سیاسی جو ہے پاور ہو الحمدللہ آپ دیکھیں شہید باقر صدر نے تنظیم بنائی تھی حزب الدعوی اور بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہے کہ شہید باقر صدر نے وہ تنظیم ختم کی تھی میں پورے دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں شہید نے بالکل وہ تنظیم ختم نہیں کی اور آج بھی وہ تنظیم موجود ہے اور جو موجودہ ان کا وزیر اعظم ہے نور المالکی یہ اسی جو ہے تنظیم سے یہ منتخب ہو کر جو ہے عراق کا وزیر اعظم بنا ہے تو لہٰذا پاکستان ایک ملک ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں تو لہٰذا پاکستان کے تقاضوں کے مطابق ہمیں یہاں پر جو ہے ہمارے بزرگان کو چاہیے تو الحمدللہ کر بھی رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے یہاں پر لائحہ عمل ترتیب دیں تو عرض کر رہا تھا شہادت ایک شخص جب شہید ہوتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ہدف بلند ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آگاہانہ اس ہدف کی طرف جائے اسے معلوم ہو کہ اگر میں اس ہدف کی طرف جاؤں تو ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے اس راہ میں اس کے باوجود آگاہانہ اس ہدف کی طرف سفر کرے اب اگر کوئی شخص اس ہدف کی طرف جاتا ہے تو ممکن ہے وہ اس کو شہادت یعنی ظاہری شہادت نصیب نہ بھی ملے تب بھی وہ شہید ہے کیونکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا جو آل محبت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر میرے برادران عرض کیا تھا سرنامہ کلام کے طور پر ارشاد رب العزت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام خدا کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے لیکن جب بھی اسلام پر اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں یہی افراد ہیں جن کے تصویریں آپ دے رکھے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی اگر اب جب بھی اسلام پر کوئی مشکل پیش آئے کوئی اسلام کا ساتھ دینے والا نہ ہو پھر کیا کریں پھر ایک شاعر کے بقول پھر کیا کریں جب بھی آپ کوئی ساتھ ہی نہ ملے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے وہ بیان کرتا ہے جا کر کسی شہید کے مرقد پہ اذان دو جا کر کسی شہید کے مرقد پہ اذان دو شاید کوئی شہید کفن پھاڑ کے نکلے خدا کی قسم آج بھی قبروں میں ان کی یہ آرزو ہے کہ خدا ہمیں پھر زندہ کریں تاکہ ہم دوبارہ اس راہ میں شہید ہو جائیں کیوں اس لیے کہ رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا میرا فرزند حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے ہم نے دیکھے ہماری تاریخ میں کربلا ہے کربلا کو سمجھنا ہے ہم نے اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے وجہ کیا ہے ہم زندگی بھر کربلا پہ روتے ہیں لیکن جب عملی زندگی میں ہم آتے ہیں وہ راہ کربلا نظر نہیں آتی شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے فکر حسین کو شاید عملی زندگی میں ہم نے سمجھا نہیں ہے آج کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے کیا کریں رہبر انقلاب کی کتاب ہے عبرت ہائے عاشورا اس میں خوبصورت وہ نوجوانوں کو جو ہے ایک بات کرتے ہیں اس پہ آپ غور کریں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں کہ اگر کوئی شخص کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے کربلا کو سمجھنے کے دو پہلو ہیں ایک ہے رخ کربلا اور ایک ہے پس منظر کربلا رخ کربلا کربلا میں کیا ہوا پس منظر کربلا کربلا میں کیوں ہوا رخ کربلا یعنی کربلا کے واقعات پس منظر کربلا یعنی کربلا کے اسباب اگر کوئی شخص رخ کربلا کو پڑھے لیکن اسباب کربلا پہ غور نہ کرے وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا خدا کی قسم کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے کربلا تخت کو تلووں پہ مسل سکتی ہے کربلا خار تو کیا آگ پہ جل سکتی ہے تو آج ہمیں سمجھنا چاہیے کربلا کے تقاضے کیا ہیں ایک کربلا کے واقعات ہیں جو ایک مرحلہ پیش دو مرحلے پیش آئے واقعات کربلا کا خلاصہ یہ ہے ایک مرحلہ مدینہ سے شروع ہوتا ہے کربلا تک، دوسرا مرحلہ مدینہ سے شروع ہوتا ہے شام تک۔ پہلے مرحلے میں حسین نے بڑی قربانیاں دی، بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو جو ہے تمام کرتا ہوں۔ حسین نے میدان کربلا میں بڑی قربانیاں دی، عزاداران حسین۔ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کربلا کی میدان میں، ایک طرف حسین ہے اور ایک طرف باوفا اصحاب۔ اس وقت حسین نے یہی فیصلہ کیا، اگر اصحاب قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن خدا کا دین بچ جائے، یہ قربانی دی۔ یہ بھی امتحان حسین نے پاس کیا۔ اس کے بعد امتحان کا ایک سخت مرحلہ آتا ہے، ایک طرف ہے بائی کی نشانی اور ایک طرف ہے خدا کا دین۔ اس وقت بھی حسین نے یہی فیصلہ کیا، اگر قاسم کی لاش پامال ہوتی ہے ہو جائے، لیکن خدا کا دین بچ جائے۔ اس کے بعد امتحان کا ایک اور سخت مرحلہ آتا ہے، ایک طرف ہے 6 ماہ کا علی اصغر اور ایک طرف ہے خدا کا دین۔ الہی بس کر خدا سے کہہ کر چلے جہاں سے ایوب پیغمبر، ایوب سے بھی امتحان لیا، لیکن ایسا مرحلہ آیا امتحان کا، حضرت ایوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا خدایا یہ امتحان میں نہیں دے سکتا، لیکن آئے ذرا ایوب کربلا کے امتحان کو دیکھیں۔ الہی بس کر خدا سے کہہ کر چلے جہاں سے ایوب پیغمبر، اٹھا کے اصغر لٹا کے اکبر، چلے ہیں مقتل کو ابن حیدر۔ لبوں پہ شکر ہے کبریا کا، اگرچہ گردن ہے زیر خنجر، صدائے خالق کی آ رہی ہے، حسین بس کر حسین بس کر۔ اس کے بعد امتحان کا اور سخت مرحلہ آتا ہے، ایک طرف ہے خدا کا دین اور ایک طرف ہے اپنی جان۔ اس وقت بھی حسین نے یہی فیصلہ کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ اس کے بعد امتحان کا آخری مرحلہ آتا ہے، انتہائی سخت مرحلہ آتا ہے، ایک طرف ہے خدا کا دین اور ایک طرف ہے زینب کی چادر۔ اس وقت بھی حسین نے یہی فیصلہ کیا، اگر زینب کی چادر لٹتی ہے تو لٹ جائے، لیکن خدا کا دین بچ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون۔